الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وعترة رسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے عزیز اور محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسے دین کا خوگر بنایا ہے اور ایسے دین پہ عمل کرنے والا بنایا ہے، ایسے دین کا فرد فرید بنایا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس دین میں ہر میدان میں کمال والے افراد اللہ نے پیدا کیے. کسی بھی دین کی بنیاد، کسی بھی شریعت کی بنیاد، سب سے پہلے وہ کتاب پہ ہوتی ہے. مثلاً یہود کا مذہب، اس کی تمام کی تمام بنیاد اور اس کے تمام اصول وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کے بنیاد اور تورات کے اصولوں کے مطابق ہے. اسی طرح مسیحیت یا نصرانیت، یہ پورا کا پورا مذہب، اس کی پوری کی پوری تعلیمات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، انجیل اسے کہتے ہیں، اس کتاب کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے. حقیقت کیا ہے وہ کچھ اور ہے. اور ان ادیان کی جو آسمانی کتابیں ہیں، خواہ وہ تورات ہو یا وہ انجیل ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ اس زمانے میں زبور کے ماننے والے کون ہیں، کہاں ہیں؟ زبور یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی تھی. امام صاحب نے فرمایا بظاہر تو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی جگہ بھی کوئی ایک فرد بھی ایسا نکل آیا کہ وہ کہے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب پہ عمل پیرا ہوں، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور مسائل میں، معاشرے میں جو ایک آسمانی مذہب کا احترام ہے یا اس کی جگہ ہے وہ اس کو ضرور دی جائے گی. البتہ باقاعدہ کوئی مذہب، کوئی قوم، کوئی قبیلہ اس زمانے میں زبور کے اوپر عمل کرنے والا ہمارے علم میں نہیں ہے. اور یہ تمام کے تمام مذاہب اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے، ختم ہو گئے، اور علماء کرام نے اس کی متعدد وجوہات بیان فرمائی ہیں. مثلا ایک صاحب واقعہ سنا رہے تھے کہ امریکہ میں عیسائیوں کے ایک پادری نے ان کو بائبل کا تحفہ دیا، انجیل کی کتاب ان کو تحفے میں دی، اور ان سے کہا کہ یہ آپ پڑھا کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور پڑھ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کتاب کیسی لگی ہے، کون سی بائبل؟ وہ بائبل جو خود نصرانیت کے درمیان میں اس کے 300 یا 400 سے زیادہ ایڈیشن موجود ہیں اس کے. یورپ کا بائبل الگ ہے، امریکیوں کا بائبل الگ ہے، اسپین والوں کا بائبل کچھ اور ہے، فرانسیسیوں کا اور ہے، انگریز کا کچھ اور ہے، ہر ایک میں فرق موجود ہے. کچھ دنوں بعد جن کو تحفے میں بائبل دی گئی تھی انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کا انگریزی ترجمہ لیا اور واپس اس پادری کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے جو مجھے کتاب دی، آپ نے جو مجھے تحفہ دیا، بہت اچھا لگا اور بہت ہی بہترین تحفہ ہے، لیکن اس میں ایک نقص ہے اور وہ نقص میں پورا کرتا ہوں آج آپ کے لیے. اور کہنے لگے کہ یہ ایڈیشن بہت پرانا ہے اور میں آپ کو جو تحفے میں آسمانی کتاب دے رہا ہوں قرآن کریم، یہ آسمانی کتابوں کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن ہے، یہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ نئی کتاب ہے. جب آپ نے وہ مجھے تحفے میں دی اور میں نے پڑھی، تو آپ اب میرا تحفہ بھی قبول کیجئے اور لیٹسٹ ایڈیشن کو بھی ذرا پڑھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو مسلمانوں کو کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس دین کی جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہ بہت ہی قیمتی اور بیش بہا ہیں. سورہ فتح کا نزول ہو رہا تھا، اور مسلمان بظاہر پریشانی میں تھے، عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، سب کے سب احرام میں تھے، اور مکہ کے قریب پہنچ کے مشرکین نے مسلمانوں کو روک لیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہوئے پابندی لگا دی کہ اس سال تو آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے. مشرکین آئے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات ہوئے، صلح حدیبیہ کے نام پہ مشہور و معروف ایگریمنٹ تیار ہوا، اس کی شرائط لکھی گئیں، اور اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ طوفان بدتمیزی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا. مشرکین نے کہا یہ رسول اللہ جو لکھا ہے یہ ہم نہیں مانتے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے. صحابہ کرام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انکار کیا کہ میں آپ کے نام نامی کے ساتھ جو رسول اللہ لکھا ہے اس کو نہیں مٹاؤں گا میں. اور ایک موقع پہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے باقاعدہ گلہ کیا، شکایت کی کہ حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پہ کتاب نازل ہوتی ہے، آپ پہ جبرائیل امین وحی لے کے آتے ہیں، آپ کو اللہ نے فتح اور مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور حدیبیہ کا ایگریمنٹ میں جو کنڈیشنز طے کی گئی ہیں، جو اس کی کلاز ہیں، جو اس کی شقیں ہیں، یہ شقیں تو ظلم کی ہیں، یہ تو ناانصافی کی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب کو تسلی دی اور فرمایا ہے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور تم میرے بتائے ہوئی تعلیمات، میرے بتائے ہوئے اصول اور احکام، اس پہ چلنے کے پابند ہو. اور صحابہ کرام حیران تھے کہ احرام میں ہیں، مکہ کے قریب ہیں، اور عمرہ کیے بغیر یہ احرام کیسے کھولا جائے گا؟ عمرے کے بغیر اللہ کے گھر کی طواف اور اللہ کے گھر کی زیارت کی جو نیت کی گئی ہے، اللہ کے گھر کے لیے جو ملنگی کا لباس اختیار کیا گیا ہے، یہ بغیر اپنے مقام کو پہنچے ختم کیسے ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، اور خیمے سے باہر بیٹھ کے آپ نے اپنے سر مبارک کے بال منڈوانا شروع کیے، ہٹانا شروع کیے. احرام کا اختتام سر کے بال منڈوانے پہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمرے کے بعد، حج کے بعد حلق کرنا چاہیے. حلق کہتے ہیں بالکل سر گنجا کرنے کو، اور قصر کہتے ہیں کہ سر کے چوتھائی بال کم از کم ہٹا لیے جائیں، یہ کہلاتا ہے قصر. آج کل کے زمانے میں لوگ پتہ نہیں دو انگلی، تین انگلی اس طرح کچھ کر کے بال کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احرام کھل گیا، قصر پہ عمل ہو گیا. یہ قصر نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس احرام کے بعد جو یہ مسلمان حلال کام بھی احرام کی حالت میں کر رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی. یہ خوشبو لگائے گا احرام میں منع ہے، اور اس نے احرام کے کھولنے کا جو اصل مرکز ہے اس پہ عمل نہیں کیا. یہ اپنی جائز زوجہ سے ملے گا، یہ سر ڈھکے گا، یہ ٹخنے ڈھکے گا، یا یہ سر کے بال کنگھی کرے گا، یا یہ شکار کرے گا، یا یہ کسی سے جنگ و جدال کرے گا. احرام اگر صحیح سے نہیں اس کے احکام پہ عمل کیا گیا تو جیسے اللہ کے دربار میں مسلمانوں کو نیک اعمال پہ بڑی نیکیاں دی جاتی ہیں، اسی طرح دین اسلام کے احکام کو چھوڑنے میں، دین اسلام کے مذاق اڑانے میں، دین اسلام کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والوں کو سزا بھی ملے گی. یہ انصاف کا تقاضا ہے. جزا و سزا کا نظام ایک دن کے لیے بھی، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے، ہمارے اپنے کراچی کے اندر اگر ختم کر دیں جتنا ہے برائے نام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ایک دن کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد کسی مجرم کو کوئی سزا نہیں ملے گی تو یہ شہر ایک دن میں ختم ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ اکثر مسلمان تشریف لے جاتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج مسلمانوں میں یہ جذبہ اور یہ شوق موجود ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہ جائیں، وہاں دعا مانگیں، وہاں اللہ کے سامنے معافی طلب کریں، استغفار کریں، طواف کریں، ملتزم پہ چمٹ کے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں. مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جا کے اپنے ایمان اور اپنے قلب کو سکون حاصل ہو. اس کے لیے احکام کا جاننا اور احکام کا صحیح سے عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خیمے سے باہر آ کے اپنے سر مبارک کو حلق کروایا. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو تمام کے تمام صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور سب نے وہی عمل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور مسلمان صدمے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، عمرے کے آرمانوں کو دل میں لے کے واپس مدینہ منورہ کی جانب جا رہے ہیں. آسمان سے وحی کا نزول ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر مبارک ہو، ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے کہ وہ فتح پوری کائنات میں سب کے سامنے واضح ہوگی. وہ فتح عنقریب مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی، اور ایسی فتح ہم آپ کو دیں گے کہ صرف مکہ نہیں بلکہ پورا عالم آپ کے قدموں پہ قربان ہوگا. اور صحابہ کرام نے جب یہ صورت سنی، تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے اور ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اللہ کے کلام پہ یقین تھا. اگلے سال عمرۃ القضاء ہوا، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے مکہ میں، تو پھر مکہ والوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کے راستے کو روک سکیں، بلکہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اور بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے سازشی، بڑے بڑے اسلام کے خلاف کام کرنے والے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. یہ ہے اسلام کے اخلاق. تو بہرحال محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر کے لیے وہ بڑے مضبوط اور سخت ہیں، کافر ان کے درمیان میں پھوٹ نہیں ڈال سکتا، کافر ان کے درمیان میں لڑائی نہیں کروا سکتا، کافر ان کو بغاوت کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا، رحماء بینہم، اور مسلمانوں کے لیے وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تراہم رکا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ یہ رکوع میں ہوتے ہیں، سجدہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ کا فضل اللہ کی رضا کو ہمیشہ تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ایک چمک ہے، ان کے چہروں میں نور ہے، من اثر السجود، بوجہ سجدے کے جو وہ سجدے کرتے ہیں۔ آج کل کم عقل لوگ نکلے ہیں، وہ سنا ہے زمین پہ اپنا ماتھا رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے چہرے پہ بھی سیماہم فی وجوہہم بن جائے۔ یہ رگڑنا اللہ کے لیے ہے یا یہ رگڑنا پاکستان والوں کے لیے ہے، یہ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے لیے جو سجدے کیے جائیں اس میں پھر بندوں کی کیا حیثیت، اس میں پھر بندہ درمیان میں کیا بیچتا ہے، جب خالق اور مخلوق آپس میں راز و نیاز اور آپس میں تعلق قائم کر لیں اور پھر باقاعدہ اس کا اشتہار لگائے جاتے ہیں، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، چھوٹوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی زمین پہ سر رگڑیں تاکہ آپ کے سر پہ بھی محراب بن جائے۔ ارے بھائی یہ محراب، یہ اس کے احکام، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل مقصود وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اصل مقصود اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے، اور مقام بندگی سے بڑا مقام کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رات کے ہمارے شب جمعہ کے درس میں یہ بڑے تفصیل سے بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ ایک رسول بھیجیے، اس رسول کا جو سب سے بڑا مقام شریعت میں قرآن کریم میں آیا ہے وہ بندہ ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، معراج پہ بلایا۔ اور ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ دیکھتے ہیں ہمارا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو تنگ کیا جاتا ہے، کیسے تنگ کیا جاتا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب میں نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین کے سرداروں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی رکوع فرماتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، آپس میں کہنے لگے کہ کسی کا اونٹ آج ذبح ہوا ہوگا، پتہ کرو اونٹ کہاں ذبح ہوا ہے، اور اس اونٹ کی جو اوجڑی ہے، اس اونٹ کی جو آلائش ہے، اس کے پیٹ میں جو ساری چیزیں ہیں وہ کوئی اٹھا کے لے آئے تاکہ وہ چیزیں ہم اس پیغمبر کے اوپر رکھیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اور وہ اوجڑی لائی گئی اور آپ کی پشت مبارک پہ آپ کے اوپر باقاعدہ وہ اوجڑی رکھی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گردن مبارک میں چادر لپیٹی، اس کو کھینچا اور ایسا کھینچا کہ آپ کی سانس بند ہونے لگی۔ یہ پیغمبر کے ساتھ مکہ کے اندر کعبہ کے سامنے یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور انہوں نے جھٹک کے ان سب کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تکالیف سے دور کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود کو صحابہ کرام میں فقہ اور قرآن کریم اور دین کے احکام کی بہت بڑی نالج دی تھی، بہت بڑا علم دیا تھا. آپ اسے اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ختم فرما کے پوچھا، علیس فیکم ابن ام عبد، ابن ام عبد کدھر ہے؟ ابن ام عبد کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی عبداللہ ابن مسعود کی جو والدہ تھیں وہ ام عبد کہلاتی تھیں، اور یہ ان کے بیٹے تھے. عرب میں یہ طریقہ ہے کہ وہ نام نہیں لیتے، وہ کنیت سے پکارتے ہیں. تو حضرت کو ابن ام عبد کہا گیا ہے. عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، حضرت نے فرمایا جی میں موجود ہوں. فرمایا آپ موجود ہیں، اور قرآن کریم کی آیات جو میں نے نماز میں پڑھی ہیں تو اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی، پہلی آیت بعد میں ہو گئی اور بعد والی آیت پہلے ہو گئی. انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بندہ ہوں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن کریم یا شریعت کے احکام کے حوالے سے کوئی حکم بھول رہے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے. ما ننسخ من آیا او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا. اے پیغمبر، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا آپ سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کے بدلے میں اس کے برابر کی بہترین آیت یا اس سے بڑھ کے آیت آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اور سنقرئک کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. اے پیغمبر، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، اے پیغمبر ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، اور آپ بے فکر ہو کے پڑھیے، بے فکر ہو کے سیکھیے، نہیں بھولیں گے آپ مگر وہ جو ہم چاہیں گے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے پیغمبر، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی نہ ہلایا کریں یاد کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معصوم اور کیسے زبردست پیغمبر ہیں کہ وہی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل امین قرآن سنا رہے ہیں، اسی دوران میں آپ فوراً جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل امین جو آیت لے کے آئے ہیں یہ میں بھول جاؤں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، پیغمبر آپ تسلی سے، آپ آرام سے وحی کو قبول کیجئے، اور اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس قرآن کو آپ کی زبان سے آگے بڑھانا اور بیان کرنا یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ذمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں دور سے دیکھتا رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ کے اوپر اونٹ کی اونجڑیاں نماز کے دوران ڈالی گئی، آپ کو نماز کے دوران خنق یعنی چادر ڈال کے کھینچا گیا. کاش کہ مجھے اس وقت یہ قدرت ہوتی کہ میں ان ساروں کو روک سکتا تھا، لیکن میں نہیں روک سکا. اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بشیبہ. یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مانگی ہیں کہ یا اللہ، یہ جتنے بھی شرارتی موجود ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اور ان کو سزا دینی ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے بدر کے کھڈے میں ان آٹھ کے آٹھ بےمانوں کو دیکھا، الٹے پڑے ہوئے تھے، مر چکے تھے، مردار ہو چکے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کے اخلاق وہ پوری عالم اور پوری کائنات میں عالی ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، وہ شاگردوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ ہر وقت مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی دین کے خلاف کام کرتا ہے, آپ دین کے حق میں کام کریں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اپنے گن کو, اپنی نجاستوں کو اور اپنے اندر موجود شیطان اور خناس کو ظاہر کرتا ہے, تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں, آپ کی سیرت بیان کریں, آپ ان کے عالی مقام کو آگے بڑھائیں. کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کوئی بڑے صحابہ کرام کو العیاذ باللہ حق کے راستے سے ہٹا ہوا کہتا ہے, تو آپ صحابہ کے فضائل بیان کیجئے. آپ صحابہ کے مقامات اور صحابہ کے کارنامے امت کے سامنے رکھیے, تو خود بخود جو عاقل آدمی ہوگا, جو سلیم العقل انسان ہوگا, وہ تخریب کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ خود بخود تعمیر کی طرف چلا آئے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم اہل حق میں سے ہیں. اور ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اہل حق ہونے کی دلیل یہ ہے, اصحابی کن نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس دن ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث اس طرح نہیں ہے, یہ حدیث اصل میں ہے اہل بیتی کن نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہاں, اگر روایات میں کلمات موجود ہیں تو کیا صحیح حدیث کا انکار یہ دین کا انکار نہیں ہے؟ یہ کہو کہ دونوں حدیثیں موجود ہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور وہ فلانی حدیث ہے؟ اگر یہ حدیث ہم نے آپ کو صحیح کتابوں میں دکھا دی تو آپ معافی مانگیں گے یا آپ پھر رجوع کریں گے اپنے مذہب سے؟ آؤ میدان میں تاکہ پتہ چلے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے, یہ بہت بڑا دین ہے, بہت کامل دین ہے. اور اس دین میں اللہ نے ہر مسلمان کے لیے صلاح رکھی ہے, فلاح رکھی ہے, یہاں تک کہ اس کو اسلام کہا گیا ہے. اسلام سلامتی سے ہے, اور اس دین پہ عمل کرنے والے کو مسلمان کہا گیا ہے, مسلم کہا گیا ہے, جو ماننے والا ہے اور جو سلامتی کے اندر داخل ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرْ. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے خلافت کے لیے مسلمانوں کے مشورے کے بعد منتخب فرمایا تھا. علماء کہتے ہیں کہ تین لوگوں کا انتخاب بڑا بے مثالی ہے. ایک انتخاب تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی, یا ابتی ان استاجر ہو ان خیر من استاجر تل قوی الامین. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچان گئی تھی, یہ بہت بڑے آدمی ہیں, بڑے کام کے آدمی ہیں. ابا جان سے کہا کہ ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور یہ ہمارے کام کاج کریں گے, اور بڑے نیک آدمی ہیں, ہماری جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا. اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے, اور ابو بکر ہی کو کہو ابو بکر ہی میرا صاحب ہے, لو کنت غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلۃ الاسلام افضل. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ برات میں آیت موجود ہے کہ حضرت آپ نے ابو بکر سے ایسے فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, ہجرت کے موقع پہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے جن کا انتخاب کیا ہے یہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ دین اسلام کے خلافت اور مسلمانوں کا مستقبل کس کے ہاتھوں میں دے کے آئے تھے, تو میں اللہ کے سامنے عمر کو پیش کروں گا اور اللہ کے سامنے یہ گواہی دوں گا کہ عمر سے بڑھ کے کوئی شخص میرے نزدیک خلافت کا اہل نہیں تھا. یہ اس امت کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے. کسی لبر چٹو کے کہنے سے حضرت عمر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے سے عمر کی شان میں کمی نہیں آئے گی. عمر دنیا کو انسانیت سکھانے والے خلیفہ ہیں. آج ہماری ماڈرن حکومتوں میں جو یہ برائے نام چیزیں ہیں کہ بھئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سب کا علاج کرے, یہ حضرت عمر کا نظریہ ہے. یہ ریاست مدینہ, وہ جو اصل ریاست مدینہ تھی, یہ وہاں سے یہ قانون نکلا ہے. ہر مسلمان کو دینی جائز تعلیم دینا ضروری ہے بغیر پیسوں کے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بنایا ہوا اصول ہے. اور ایک عجیب واقعہ سنیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک گھر سے خاتون کی آواز آئی کہ وہ قصیدے پڑھ رہی تھی, شعر پڑھ رہی تھی اور بڑے غم کے شعر پڑھ رہی تھی. حضرت عمر نے پوچھا پڑوسیوں سے کہ یہ اندر سے آواز آ رہی ہے اور خاتون اشعار پڑھتی ہے, قصیدے پڑھتی ہے, کیا وجہ ہے؟ پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ اکیلی رہتی ہے اور اس کا شوہر وہ اسلامی فوج میں فوجی ہے, بہت زمانہ ہو گیا وہ گیا ہے جہاد پہ اور واپس ابھی تک نہیں آیا. یہ خاتون ان کو یاد کرتی ہے اور روتی ہے اور اشعار پڑھتی ہے. جب صبح ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ڈیفنس کے اراکین, دفاعی اراکین کو طلب کیا اور ان کے سامنے یہ قانون پاس کروانے کے لیے سفارش رکھی کہ 3 مہینے میں 10 دن ہر فوجی کو چھٹی دینا ضروری ہے. وہ گھر جائے, وہ گھر والے غریب تو پریشان ہیں, وہ تو رو رہے ہیں اور وہ اشعار پڑھتے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے. اور حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہے, وہ بچی نے جو ماں سے کہا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ یہ گناہ ہے. حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے, اگرچہ دودھ کم ہے تو ہونے دے لیکن ملاوٹ کی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح یاد فرمایا اور ان لوگوں کا پتہ کیا, ان کی امداد کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی یبعث علی رأس کل 100 سنت من یجدد دینہم, اللہ تعالی ہر 100 سال کے شروع میں یا ہر 100 سال کے آخر میں ایک ایسا بندہ بھیجتے ہیں جو مسلمانوں کے دین کو دوبارہ سے مضبوط کرتا ہے, واضح کرتا ہے, تجدید کرتا ہے. اس امت کے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز, جن کو عمر ثانی بھی کہا گیا ہے, اور 101 ہجری میں حضرت خلیفہ بنائے گئے. اور محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ابن عبدالعزیز مجدد پہلے مجدد دین کے, یہ اسی خاتون کی آل و اولاد میں سے ہیں جس نے حضرت عمر کے سامنے اپنی ماں کو پانی ڈالنے سے روکا تھا. جب اولاد میں خیر, اولاد میں صلاح اور اولاد میں انسان دین کی فکر کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد میں بڑے بڑے کارناموں والے افراد پیدا کرتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلیفہ ہیں, بنو امیہ کے ملک ہیں. اس لیے چونکہ بنو امیہ اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے بہت زیادہ اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان پہ عمر ابن عبدالعزیز نام کا ایک ایسا بندہ بھیجا کہ خواتین اپنی بچیاں بیٹیاں آئی تھیں, ابا جان کل عید ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، آپ ایک کام کیجئے، آپ خزانے سے اپنی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیجئے اور ہمیں کپڑے دلائیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے منشی کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ میرا کوئی حساب کتاب بنتا ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کی جو تنخواہ تھی وہ ہو چکی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایڈوانس سیلری لینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میرے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب یہ تنخواہ کا وقت آ رہا ہوگا تو میں زندہ ہوں گا؟ کہاں یہ اخلاق عالی، کہاں یہ ایمان اور تقویٰ، کہاں یہ امانت داری اور ایفاء عہد، اور کہاں آج کے ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے اخلاق؟ وضع میں نصارہ ہیں، تمدن میں ہنود، جنہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ الیاذ باللہ واستغفر اللہ، آخر علامہ اقبال اتنے ناراض کیوں ہوئے؟ آخر ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کیوں کہے؟ کچھ دیکھا تھا تو کہے تھے نا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے مسلمانوں، یہ میرا راستہ، یہ اسلام کا راستہ، یہ شریعت کا راستہ، اس کے اوپر چلو، اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان پورا کا پورا ایک سانحے سے دوچار ہے، اور یقیناً سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے پہاڑی علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، یہ تباہی ایک سانحہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں ان مسلمانوں کی امداد کریں، مدد کریں، نصرت کریں۔ لیکن یہ واقعات جو سننے میں آتے ہیں، کراچی سے صاحب سامان لے کے گئے اور ابھی وہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ ان کو انہی متاثرین نے لوٹ لیا، انہی متاثرین نے اسلحہ دکھا کے ان کو واپس بھگا دیا۔ اور مجھے ابھی عجیب واقعہ بتایا گیا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی گئی کھانے میں، وہ ڈرائیور غریب بے ہوش پڑا ہے، جب وہ ہوش میں آیا تو اس کی گاڑی خالی تھی۔ یہ اخلاق اور یہ تمام قسم کی بےمانیاں اور شرارتیں، اگر ان کو آپ قرآن کریم سکھاتے، ان کو آپ احادیث سکھاتے، ان کو آپ نماز کی تربیت دیتے، ان کو آپ اللہ تعالی کی دین کے احکام سکھاتے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ غربا اور مساکین متاثرین میں اس قسم کے اخلاق پائے نہیں جاتے۔ یہ صرف ایک جھلک ہے دین سے دوری کی اور احکام شریعہ کی مخالفت کی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یقیناً یہ جو تمام آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، سیلاب ہیں، لوگوں کی آفات ہیں، یہ ہمارے اور ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ہم کوئی اتنے مقدس نہیں ہیں، فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو خود مقدس نہ کہا کرو۔ ہوا عالم بمن اتقا، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون سب سے بڑا متقی ہے۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جس سرزمین پہ اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے، جس سرزمین پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، جس سرزمین پہ رسول کی تعلیمات کی مخالفت کی جائے، تو اس سرزمین پہ پھر اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی تھے، اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تم دولت کا خزانہ رکھوا دیتے، وہ آپ کو واپس کرتے، لیکن جب عذاب آیا تو نیک لوگ اس کو روک نہیں سکے۔ میں زیادہ بات نہیں کہوں گا۔ کہتے ہیں کہ گلہ بھی ان سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ اب یہ اعمال، یہ اخلاق، یہ اطوار، انہی کو اگر جاری رکھنا ہے، دین کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرنی، تب بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کے اصلاح کا انتظام فرمائے۔ جن لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا سامان نصیب فرمائے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ سیلاب زدگان، مشکل حالات میں غربا مساکین، اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے ان کے لیے بھی انتظامات فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کو توفیق دے کہ وہ پوری قوم کے اصلاح کے لیے اور پوری قوم کی ترقی کے لیے دین اور اسلام کے راستے کو اپنائیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ فلاحی کام کرنا, عوام کی خدمت کرنا بہت بڑا فریضہ ہے, اور اس کے لیے اللہ نے بڑی بڑی جماعتیں پیدا فرمائی ہیں, وہ کرتی ہیں. البتہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کی طرف سے اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کوئی ایسا طالب العلم یا ایسا کوئی عالم یا ایسا کوئی جامعہ کا خادم جس کا گھر سیلاب کی وجہ سے گر گیا ہو, جس کی دیوار گر گئی ہو, جس کے کمرے خراب ہو گئے ہوں, جس کے جانور مر گئے ہوں, نقصان ہوا ہو, تو الحمدللہ ہم طلباء کرام کی مدد بھی کر رہے ہیں, اور خصوصاً جو بلوچستان کے طلباء کرام ہیں وہ یقیناً 2 مہینے پہلے چھٹی لے کے گئے تھے اور ابھی تک کچھ طلباء واپس پہنچ نہیں سک رہے, اتنی زیادہ مشکلات ہیں. تو آپ حضرات دعا بھی فرمائیے, آپ حضرات جامعہ عربیہ احسن العلوم کی مدد بھی بھرپور کیجئے, اور جامعہ عربیہ احسن العلوم ہر طریقے سے اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے, تو آپ کی توجہ بھی چاہیے اور آپ کی دعاؤں کی بھی زیادہ ضرورت ہے. سوال پوچھا ہے, اگر کوئی شخص نماز کے 1 رکعت میں 3 سجدے کر لے. دیکھیے, محقق ابن الحمام رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں اور ہدایہ کے شارح ہیں, فتح القدیر میں انہوں نے قاعدہ ذکر کیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں لا تفسد الصلاۃ برکن زائد, نماز غلطی سے زائد رکن کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کسی نے 2 سجدوں کی جگہ غلطی سے 3 سجدے کر لیے تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوئی ہے, نماز اس کی قائم ہے. یہ نماز کے آخر میں واجب کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ صحف کر لے, اور سجدہ صحف کر کے نماز مکمل کر لے, اس کی نماز ہو گئی ہے, یہی بہتر طریقہ ہے. کیا خاتون پر شوہر کے ماں باپ کی خدمت بھی واجب ہے؟ دیکھیے, خاتون کے لیے ماں باپ کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیے گا. ایک بات ہے شریعت کا حکم, اور دوسری بات ہے اخلاق, مروت, عرف اور شرافت. شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر پہ بیوی کا نان, نفقہ, مکان واجب ہے. یعنی شوہر اگر اپنی بیگم کے لیے یہ انتظامات نہیں کرتا تو وہ اپنی فرائض منصبی سے چرا رہا ہے اور وہ مجرم ہے. اسی لیے شریعت نے یہ تقاضا کیا کہ خاتون وہ ہر حال میں شوہر کی تابع رہے گی, شوہر کی خدمتگار رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو یہ کہا ہے, یہ تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, یہاں تک حسن سلوک کا کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو شرک اور کفر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, پھر بھی آپ ان کا احسان, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا میں ان کے سلسلوں کو اچھائی بھلائی کے ساتھ آگے بڑھائیے. تو جو خاتون شوہر کی عزت کرے گی، جو خاتون شوہر کا احترام کرے گی، جو خاتون شوہر کے ساتھ محبت کرے گی، لا محالہ شوہر کے ماں باپ اس کے لیے معزز ہوں گے. اور جو خاتون ان سلسلوں میں کمزور پائی جائے گی تو وہ لا محالہ جب شوہر سے ہی اس کو کوئی سروکار نہیں ہے تو پھر وہ شوہر کے ماں باپ کی کیوں عزت کرے گی. وَلِأَجْلِ عَيْنٍ أَلْفُ عَيْنٍ تُكْرَمُ، عربی میں شاعر کا شعر ہے، دَارَيْتُ أَهْلَكَ فِي هَوَاكَ وَهُمْ عِدَا، میں تیری وجہ سے تیرے گھر والوں کی خوشامدیں کرتا ہوں. وَلِأَجْلِ عَيْنٍ أَلْفُ عَيْنٍ تُكْرَمُ، ایک آنکھ کے لیے ہزاروں آنکھوں کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ شعر اگر آپ اس پہ عمل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے. ماں باپ آسمان اور زمین، ماں باپ بہت بڑے مقام کے ہیں، اور جو خاتون گھر پہ آئے اس کو پہلے سے یہ سمجھا دیا جائے کہ اس گھر میں آپ نے رہنا ہے تو یہ اس گھر کے دونوں بڑے ہیں، ان کے تابع ہو کے آپ نے چلنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ ختم ہو جائے گا. پوچھا ہے کہ دونوں بخاری شریف میں ہیں. جی بالکل، بخاری شریف میں ایسا ہی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی خاتون سے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، آپ کو چاہیے تھا آپ کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے تاکہ آپ کی پہلی شادی ہے تو سلسلہ صحیح چلتا. حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا میرے والد عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور میری بہنیں ہیں جن میں سے اکثر مجھ سے بڑی ہیں، تو میں ایسی بیگم لایا ہوں جو میری بہنوں کا بھی خیال کرے گی اور ان کی جگہ ماں کا کردار ادا کرے گی. یہ بہت بڑی قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت یا جابر، جابر تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ جائز ہے، بالکل کرنا چاہیے. کیا ایک عمل کا ثواب ایک سے زیادہ مرحومین کو بخش سکتے ہیں؟ بالکل بخش سکتے ہیں، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے، سینکڑوں مرحومین کو بھی بخشا جا سکتا ہے. کیا انشورنس کرا سکتے ہیں جبکہ انشورنس کے بغیر بہت سارے کام رک جاتے ہیں؟ جی بالکل، حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بنوری ٹاؤن کے بڑے مفتی بھی تھے اور مفتی اعظم بھی تھے اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے. وہ زبانی اجازت دیتے تھے، کہتے تھے کہ کیونکہ معاملات اس طرح ہیں، فیکٹری ہے، آفس ہے، کاروبار ہے، کہیں جانا آنا ہے، اب تو ٹکٹ بھی بغیر انشورنس کے نہیں ملتا ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے اگر انشورنس کو بروئے کار لایا جائے، علماء نے اجازت دی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں گناہ دیں گے. پوچھا ہے مسجد کے اندر تلاوت کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا تلاوت جاری رکھیں یا روک دیں؟ تلاوت جاری رکھیں. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر جو مسلمان آ چکا ہے وہ تو مؤذن کی اذان پہ لبیک کہہ چکا ہے، وہ تو پہلے ہی مسجد میں موجود ہے، اور مؤذن کی اذان وہ ان مسلمانوں کے لیے انتخاب ہے جو مسجد سے باہر ہیں. تو مسجد کے اندر جو فقہ پڑھ رہا ہے یا جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی ضروری خیر و اصلاح کی بات ہو رہی ہے اس کو جاری رکھنے کی اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ علماء کو دیکھتے ہوں گے مسجد میں مدرسے میں اذان ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بات جاری رکھتے ہیں، وہ اس مسئلے پہ عمل کرتے ہیں. بیوقوف لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب اذان کا احترام نہیں کر رہے، اذان کا جواب دے چکے ہیں. پوچھا ہے کیا لڑکی کو جہیز دینا کے بعد جائیداد میں حصہ نہ دینا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے. جہیز اس کا اپنا سلسلہ ہے اور جائیداد اس کا اپنا سلسلہ ہے، ہر دونوں میں سے اس کا جو جائز حق ہے وہ اس کو ضرور دیا جائے تاکہ وہ اپنا حق پالے اور آپ ظالم نہ بنے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جی جہیز نہیں دینا، جہیز نہیں دینا. کیوں نہیں دینا جہیز؟ کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ عقل مند ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو ان سے زیادہ تقویٰ آ گیا ہے؟ جہیز ہونا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کا جہیز ہو. بھائی ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ یہ ہماری استطاعت ہے اور استطاعت کے دوران ہم اپنی بچی کے اکرام اور عزت اور احترام میں یہ چیزیں اس کو تحفے میں دیں گے، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. بلکہ حضرت والد صاحب تو فرماتے تھے کہ اپنی گھر کی خاتون کا احترام کرنا ہے تو اس کو خوب جہیز کا اہتمام کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ حلال راستوں سے ہو اور سنت اور اس کی اتباع کے مطابق ہو. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، حاضرین مجلس کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، ہماری عبادات، ہماری دعائیں، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں مقبولیت نصیب فرمائے اور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اس کی شاخیں، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ احسن المدارس، جامعہ مسجد چراغ الاسلام، جامعہ احسن الدراسات اور جامعہ مسجد عثمان، جامعہ مفتی محمود، الحسن اسلامی فاؤنڈیشن، تمام ادارے اللہ کے فضل سے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ خاص مدد و نصرت فرمائے، غیب کے خزائن سے تمام ضروریات پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے سوا کسی کا محتاج ہمیں نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، یہاں کے جو لوگ یہاں کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں کی حفاظت کر رہے ہیں، واقعتاً اس سرزمین سے مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور دشمنوں سے، حاسدین سے، سازشیوں سے اور اسی قسم کے تمام ناکارہ عناصر سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے آپ کے کاروباروں میں خیر نازل فرمائے، ہمارے آپ کے اولادوں میں خیر نازل فرمائے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں عافیت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی مدد و نصرت کی خوب توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.